نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. محترم حضرات، یہ سلسلہ بیان تو چل رہا ہے کئی ہفتے سے، جو آخرت میں حساب و کتاب سے متعلق ہے. اس وقت ایک شدید ضرورت کی وجہ سے ایک دوسری بات عرض کرتا ہوں، جو ہمارا معاشرتی مسئلہ بھی ہے اور دینی مسئلہ بھی، اور اس میں ہمارے یہاں معاشرتی اعتبار سے بڑی بے احتیاطی پائی جاتی ہے. اس قدر بے احتیاطی ہے کہ گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، خاندان تباہ ہو رہے ہیں، اولاد برباد ہو رہی ہے، تعلقات کے اندر ایسے رخنے پڑ جاتے ہیں کہ جو پر نہیں ہوتے. لیکن ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں. ہم تو ایک بھیڑ چال ہے ہماری کہ جس طرف نکل، جس کے پیچھے چل پڑے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس راستے میں کوئی نقصان ہے یا نہیں. بھیڑ چال آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، کہ بھیڑیں جو ہوتی ہیں ایک لائن میں ایک کے پیچھے دوسرے چلتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں کہ آگے کیا ہے. ہماری بھی آج کل یہی بھیڑ چال چل رہی ہے کہ بس جیسے بعض لوگوں نے معاملہ کر لیا ہم بھی ویسی کرتے ہیں. اور خصوصیت کے ساتھ اس لیے بھی یہ ہمارے لیے تباہ کن ہے، جس کو میں ابھی عرض کرنے والا ہوں، کہ یہ طریقہ اور یہ رسم و رواج یورپ سے آئے ہیں، جن کی نظر میں آخرت تو کچھ ہے ہی نہیں، اور دنیا میں بھی ان کی نظر میں نہ شرافت ہے، نہ عزت ہے، نہ اور کچھ ہے، بس مزے لوٹ لو، جس طریقے سے چاہے لوٹ سکتے ہو لوٹ لو. یہ ہے ان کا نظم زندگی اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور اس امت کو ایک خاص نظم میں جکڑا ہے، دنیا میں بھی، اور اسی کے نتائج آخرت میں آئیں گے. ایک خاص نظام ہے ہر شعبہ زندگی کا اسلامی اعتبار سے، ایک خاص نظام جس سے ہم بالکل ناواقف ہیں. عبادتوں کا نظام تو ہے ہی، اور اس سے ہم تھوڑے بہت واقف بھی. نماز کا نظام ہے، روزے کا نظام ہے، زکوٰۃ کا نظام ہے، حج کا نظام ہے، اور ہر مسلمان اس سے کچھ نہ کچھ واقف ہے. لیکن معاملات کے اندر، لین دین کے اندر، کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر، ہم آزاد سمجھتے ہیں اپنے آپ، حالانکہ اسلامی نظام اس میں بھی اور بہت ہی بہترین نظام، کہ انسان اپنی عقل سے اول سے آخر تک اور آج تک ایسا نظام پیش نہ کر سکے. ہمیں پتہ ہی، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ بس کاروبار کے لیے ہم بالکل آزاد ہیں، جیسے چاہے کریں. ایسے ہی معاشرتی نظام بھی. معاشرتی نظام کا مطلب ہے ایک ساتھ مل جل کر زندگی گزارنا، یہ ہے معاشرتی نظام. اسی کو معاشرت کہتے ہیں، کہ مل جل کر زندگی گزاری جائے تو کیسے گزاری جائے. اس کا ایک بہت بڑا نظام ہے اسلام کے اندر، جو حدیث کی کتابوں میں بہت تفصیل سے اور قرآن کریم نے مختصر مختصر اشارے کیے, اس کا تو ہمیں بالکل اندازہ ہی نہیں, علم ہی نہیں کہ ہمارے معاشرت کے لیے اسلام نے کوئی نظام مقرر کیا, علم ہی نہیں. اس لیے ہم اس میں بھی آزاد ہیں, اور جب آزاد ہو گئے تو وہی ڈھیر چلا گیا کہ جیسے وہ کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں, جیسے ہمارا اگلا کرتا ہے پچھلا بھی کرتا ہے, اور اس سے پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے کہ جب نظام کے اندر خرابی ہو یا نظام پر عمل نہ کیا جائے تو لا محالہ زندگی میں فساد پیدا ہوگا. اسی طریقے سے گھریلو نظام بھی, خاندانی نظام بھی ہے, اہل و عیال سے متعلق نظام بھی ہے, رشتہ داروں سے متعلق نظام بھی ہے. بتائیے اس کی تفصیلات اگر آپ کے سامنے عرض کروں تو یہ مختصر کیا ہوا, سال بھر تک بیان کرتا رہوں تو پوری نہیں ہوگی. اس سے ہم بالکل ناواقف ہیں اور ہماری زندگی بے چینیوں کا شکار ہے. اس وقت مجھے صرف ایک بات عرض کرنا ہے, اور وہ اپنے یہاں کے جو مسائل آتے ہیں فتوے کی صورت میں اس کے پیش نظر عرض کرنا ہے. اس لیے کہ دارالعلوم میں روزانہ تقریباً 50-60 فتوے آتے ہیں, لوگ معلوم کرتے ہیں, ان کے جوابات جاتے ہیں. سب سے زیادہ سوال جو آتے ہیں وہ طلاق سے متعلق آتے ہیں, سب سے زیادہ سوال طلاق سے متعلق سب سے زیادہ سوال آتے ہیں. اور آپ بھی جانتے ہیں اس کو کہ ہمارے اس معاشرے میں کیا صورت ہو رہی ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس معاشرے میں طلاق کی کثرت ہو گئی, کثرت سے لوگ طلاق دینے لگے. ہمارے یہاں کثرت سے وہی مسائل آتے ہیں. یہ 1964 کا یا اس سے پہلے کا ذکر ہے. ایک عالم سے میری ملاقات ہوئی, وہ کہنے لگے کہ پاکستان بننے کے وقت سے اب تک 200,000 مسئلے میں طلاق کے 200,000 طلاق کے مسئلوں کا جواب دے چکا ہوں. 200,000, بتائیے کس قدر کثرت ہو گئی کراچی میں, اب کتنی کثرت ہو گئی, اور اب تو اور زیادہ ہو گئی. اس سلسلے میں بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے. جب ارادہ کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے ذرا اس کا تھوڑا سا نقشہ, پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ طلاق کی کثرت اللہ کو پسند نہیں ہے, طلاق کی کثرت رسول کو پسند نہیں ہے. طلاق کی کثرت پسند ہے تو شیطان کو پسند ہے, ابلیس کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ طلاق کی کثرت کو پسند نہیں کرتا. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی کثرت کو پسند نہیں کرتے. اس لیے کہ اسلام نے جو نکاح کا خاندانی نظام دیا ہے, گھریلو نظام دیا ہے, جب طلاق کی کثرت ہوگی تو اس کے فائدے سب کے سب ختم ہو جائیں گے, تمام فائدے ختم ہو جائیں گے. نکاح کا مسئلہ جو ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ ایجاب و قبول کر لیا, مہر مقرر کر دیا اور گھر لے گئے, صرف یہ نہیں ہے. نکاح کا مقصود ہے ایک دونوں خاندانوں کی مربوط زندگی کی ضمانت. یہ دو خاندان اس میں ہوتے ہیں, ان دونوں خاندانوں کی مربوط اور محبت آمیز زندگی کی ضمانت ہے نکاح. خوب سمجھ لیجیے, یہ صرف لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں, یہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں، اس کا مقصود جو ہے گھریلو زندگی کو نہایت پاکیزگی کے ساتھ اور تعلقات کی استواری کے ساتھ پورا کرنا. اسے ٹھیک کرو، یہاں آ کر اسے ٹھیک کرو. کیا بات ہے، تم مت لگاؤ، دوسرے کی مشین میں ہاتھ نہیں لگاتے ہیں. تو یہ مقصود ہے نکاح کا. یہ ہٹا دو،
نور اسلام لگا دو،
لگاؤ ابھی. ٹھیک ہے،
لگاؤ لگاؤ.
تو حضرت یہ مقصود ہے نکاح کا کہ گھریلو زندگی نہایت پاکیزگی کے ساتھ اور اہل و عیال کی اعلی تربیت کے ساتھ گزرے. بتائیے یورپ کے اندر کہیں یہ مقصود ہے؟ وہاں پر تو نکاح کو صرف لذت رانی اور شہوت پرستی کا ذریعہ سمجھ لیا گیا. دن میں 10 طلاقیں ہوتی ہیں، 10 نکاح ہو جاتے ہیں. اسلام یہ نہیں کہتا، وہ تو گھریلو زندگی کو پاکیزہ بناتا ہے. اسی لیے طلاق کی کثرت اور موقع بے موقع طلاق دینا اسلام میں ناجائز ہے. شدید ضرورت کے وقت تو مجبوری ہے، لیکن مجبوری کے بغیر طلاق دینا یہ مکروہ ہے. اور پھر 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا حرام ہے. اس مسئلے کو یاد رکھیے، بغیر ضرورت کے طلاق دینا مکروہ، اور اگر 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیں تو حرام، گناہگار ہوگا. طلاق تو واقع ہو جائے گی لیکن گناہگار ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھ لے گا اس سے. کیوں صاحب، آج کیا ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے کہ شوہر آیا، ماں نے شکایت کر دی بیوی کی، غصے میں آ گیا، تجھے طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق، بھاگ جائے سے کر جا، 3 طلاقیں ایک ساتھ. کیا یہ معمول نہیں ہے ہمارے معاشرے میں؟ آپ بتائیں، ایسے لوگ کہ جو 3 طلاق ایک ساتھ دیتے ہیں وہ حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، لیکن طلاق واقع ہو جائے گی. اور ایسے لوگ جو بلا ضرورت طلاق دیتے ہیں ان کی بھی طلاق واقع ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگا. پسند نہیں کیا اسلام نے اس کو، تو طلاق کی کثرت اور بھرمار کیسے پسند کر لے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس زمانے کے آخر زمانے میں بڑے فتنے ہوں گے، اور ایک حدیث میں تو تقریباً 72 فتنے ایک ساتھ بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی بیان کیا کہ ایک زبردست فتنہ جو اس امت کے لیے ہوگا وہ طلاق کی کثرت ہوگی. یہ فتنہ ہے، اس کے نتائج بڑے خراب ہیں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ بس ہو گیا ہو گیا ختم ہے، نتائج بہت خراب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے اس کو فتنہ فرمایا کہ طلاق کی کثرت ہو جائے گی آخری زمانے میں، بعد بات پر طلاق، اور جب دیکھو 3 طلاق. میں نے عرض کیا تھا کہ طلاق پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں، نہ اللہ کی نظر میں نہ رسول کی نظر میں. یہ پسندیدہ ہے کس کی نظر میں؟ ابلیس کی نظر میں. میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث شریف ہے، اور غالباً میں نے کبھی بیان بھی کی ہو یہاں پر، مجھے یاد نہیں. اور قرآن کریم میں اشارہ ہے کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اس میں اشارہ ہے اس آیت کے اندر. آیت کا مطلب تو بعد میں بیان کروں گا، پہلے حدیث عرض کر دوں. مشکات شریف میں حدیث آئی ہے کہ ابلیس لعین سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اجلاس کرتا ہے، دربار کرتا ہے. جی ہاں، شیطانوں کے دربار بھی ہوتے ہیں، اب بڑے عظیم الشان دربار منعقد کرتا ہے، تخت بچھاتا ہے اپنا سمندر پر اور اس پر بیٹھتا ہے، بڑے بڑے گرگے اس کے اور بڑے بڑے چیلے اس کے ارد گرد بیٹھتے، جیسے دنیا میں بادشاہوں کے دربار منعقد ہوتے ہیں یہ منعقد کرتا ہے. یہ مسلم شریف کے حوالے سے حدیث مشکات میں، یعنی یہ حدیث بالکل صحیح. اور شیاطین اس کے جتنے بھی چیلے ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، ان کی کارکردگی سنتا ہے کہ تم نے کیا کام کیا، اور تم نے بنی آدم اور انسانوں کو بہکانے میں کیا کردار ادا کیا، تم نے کس کو بے نمازی بنایا، تم نے کس کو فجر کی نماز سے غافل کر دیا، تم نے کس کو قتل کرا دیا، کس کو تم نے چور بنا دیا، کس کو ڈاکو بنا دیا، کس کو قاتل بنا دیا، یہ پوری روداد لیتا ہے. وہ بیان کرتے ہیں، بڑی بڑی روداتیں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے ہزار مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی اولاد کو صراط مستقیم سے ہٹا دیا. سوچ لیجئے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کیا وہ حقیقت نہیں ہے، سامنے نہیں ہے؟ اور ہم نے اتنے لاکھ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا، ان کا دین ہم نے ختم کر دیا. وہ اپنی اپنی کارکردگی سناتے ہیں اور خوب سناتے ہیں. کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچانک ایک آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اور تو کچھ کیا نہیں، بس میں نے زوجہ اور زوج بیوی اور شوہر کے درمیان تفریق کرا دی، طلاق دلوا دی. یہ لو، بس کھڑا ہو جاتا ہے. اور اس شیطان سے جس نے یہ کام کیا ہے گلے ان کو اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ کام تو تو نے کیا. سوچیے حضرت، مسلم شریف کے حوالے سے یہ روایت ایک مشکات ہے. کس بات پر اس نے شاباش دی؟ میاں بیوی کے درمیان جدائی اور طلاق پر. اس سے معلوم ہوا کہ یہ طلاق اور جدائی کا جو معاملہ ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس جدائی، یہ جدائی ڈلوانے کے لیے بہت سے اسباب یہ پیدا کر دیتا ہے. ان اسباب کے اندر اگر میں آؤں گا تو اصل مقصود رہ جائے گا. اس نے شاباش کس پر دی اور کس کے فعل، کس کے کردار کو اس نے سراہا، جبکہ اس سے پہلے دوسرے شیاطین نے جو کردار ادا کیا تھا اس پر اس نے کوئی شاباش نہیں دی، اس کو تو گلے لگایا اٹھ کر کہ کام تو تو نے کیا. کیوں ایسا کرتا ہے؟ وہ اس لیے کرتا ہے کہ طلاق کے بعد میاں بیوی پریشان، دونوں خاندان پریشان، اگر اولاد ہے تو وہ بالکل لاوارث، خاندانوں کے اندر تصادم ہو جاتا ہے، جھگڑے بڑھتے ہیں، کبھی گولی سے بات کی جاتی ہے، کبھی عدالت سے بات کی جاتی ہے، میاں بیوی کی زندگی بالکل یہ کہنا چاہیے کہ وبال بن جاتی ہے. ہر وقت اسی ادھیڑ بن میں دونوں کی زندگی گزرتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا اور کیوں ہو گیا. اور ان دونوں کی یہ زندگی تو دنیا کی معاش کے اعتبار سے، اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے یہ دونوں کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے، اور عموماً ہوتا ہے ایسا، تو اس صورت میں پھر آخرت بھی تباہ ہے. تو معمولی سی بات کہ بھائی چلو طلاق دے دی بس ختم ہوا. لیکن نتائج دیکھیے کیسے ہیں, کس قدر خوفناک اور بھیانک نتائج ہے. شیطان خوش ہوتا ہے, بہت خوش ہوتا ہے, جیسا کہ ابھی میں نے حدیث کے حوالے سے بتایا, اور ہر وہ قدم اٹھاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں پھر کوئی تعلق قائم نہ ہو اور نکاح نہ ہو دوبارہ, یہ اس کی بیوی نہ بن جائے. اس لیے کہ جو اولاد پیدا ہوئی ہے وہ تباہ ہو جائے گی, تو وہ اولاد کی تباہی سے, میاں بیوی کی تباہی سے, خاندانوں کی تباہی سے خوش نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا, اور ان چیزوں سے اللہ ناراض نہیں ہوگا تو اور کیا خوش ہوگا. یہ اس کے بھیانک نتائج جو میں نے بہت تھوڑے سے آپ کے سامنے بیان کیے. ہمارے آج کل خاندان معاشرتی اعتبار سے بڑے اضطراب اور بے چینی میں, یا تو تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, یا اور تعلقات ٹھیک ہیں تو میاں بیوی کے درمیان چلتی رہتی ہے, اور پھر غصہ آج کل تو بہت ہی اندھے پن سے غصے میں جو کچھ بھی دل چاہتا ہے کر بیٹھتے ہیں. چنانچہ ہماری یہ زندگی جو موجودہ ہے معاشرتی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے یہ بالکل صحیح نہیں ہے, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں بڑے عوامل اور بڑے اسباب ہیں جو تباہی پھیلاتے ہیں خاندانوں کے اندر اور میاں بیوی کے اندر تباہی پھیلاتے ہیں. مجھے صاف کہنے دیجئے, کیونکہ میں بھی آپ کی ہی صف کا ایک آدمی ہوں, میرے بھی اولاد ہے, اولاد کی اولاد ہے, بہویں ہیں, سبھی کچھ ہے. مجھے صاف کہنے دیجئے کہ اس میں جو اکثر عوامل اور اسباب ہوتے ہیں یا تو خود میاں بیوی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ درمیان میں نفرت پیدا ہونے لگتی ہے اور تعلق ختم ہو جاتا ہے, یا پھر ان دونوں کے ماں باپ ہوتے ہیں. صاف کہنے دیجیے کہ وہ ماں باپ پسند نہیں کرتے, مثلا لڑکے کے ماں باپ پسند نہیں کرتے لڑکی کو, اب بس یہیں سے بنیاد پڑ گئی جھگڑے کی. اور عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہی ہے, یا لڑکی کے ماں باپ پسند نہیں کرتے لڑکے کو تو بنیاد پڑ گئی نفرت کی, اور یہ بھی بکثرت ہوتا ہے. ایسی صورتیں پیش آتی ہیں اور آتی رہیں گی. میں اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں, امید ہے کہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں بھی کچھ کہوں. مختصر طریقے سے عرض یہ ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں سبب بنے ہیں اس تعلق کے خراب ہونے کا, تو ان کو دونوں کو سنبھلنا چاہیے, اور بس یہ سمجھنا چاہیے کہ شیطان کی طرف سے, اللہ کی طرف سے نہیں, اور شیطان کا بتایا ہوا راستہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے, اس لیے اس کو نہ مانے. اور اگر ماں باپ کی طرف سے ہے تو پھر ان کو سوچنا چاہیے کہ ماں باپ چاہے اس کے ہوں یا اس کے ہوں, اپنے جذبات کو دبائیں, اپنے غصے کو دبائیں. اس لیے کہ نکاح لڑکے سے ہوا ہے, ماں باپ سے نہیں. لڑکے اور لڑکی کو چھوڑ دیں, ان کے معاملات میں دخل نہ دیں, مگر یہ کہ وہ شریعت کے خلاف کوئی کام کریں تو بتائیں, کبھی جھگڑا پیدا نہ ہو اور کبھی تعلق خراب نہ ہو. لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب دونوں جانب سے یہ کام, ایک طرف سے ہوتا ہے دوسرے انکار کرتے ہیں, تو اس میں بھی صبر و تحمل سے کام لیا جائے اور انتہائی کوشش کی جائے کہ تعلقات میاں بیوی کے درمیان صحیح ہو جائیں. شوہر کو اپنی انا کا خیال نہ کرنا چاہیے. اصل انا مومن کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کرے, یہ ہے اس کی اصل انا. انا آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں, یعنی اپنی ناک کا خیال نہ کرے. مومن کے لیے اصل یہ ہے کہ وہ اپنی ناک کو اللہ کے سامنے رگڑے, یعنی اس کے اوپر عمل کرے, اس کے حکم پر عمل کرے. اسی طریقے سے بیوی کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنی انا پر نہ اڑے, بلکہ وہ بھی اللہ کے حکم کو معلوم کر کے اس پر عمل کرے. اسی طریقے سے دونوں طرف کے والدین, ان کو اپنی انا پر نہ اڑنا چاہیے, اپنی ناک کو جو اس سلسلے میں پیدا کر دی ہے ابلیس نے, اللہ کے سامنے رگڑ کر اس کو ختم کرنا چاہیے, اپنی انا کو ختم کرنا چاہیے. اور ان دونوں کے درمیان تعلقات کی اصلاح اور استواری کی پوری پوری کوشش کرنا چاہیے. جب کسی خاندان میں یہ بات آ جائے گی, انشاءاللہ وہ خاندان دنیا کی معاشرت کے اعتبار سے بڑے سکون میں رہے گا, بڑے سکون میں, ایسے سکون میں رہے گا کہ لوگ اس کے اوپر رشک کریں گے. اور ایسی مثالیں اللہ کے فضل سے بہت ہیں کہ جن خاندانوں پر دوسرے لوگ رشک کرتے ہیں, اس لیے کہ وہاں پر یہ چیز نہیں, ابلیس کا یہ حربہ وہاں پر نہیں. تو ابلیس ایسے حربے کرتا رہے گا, وہ اس کا کام ہے. مومن کا کام یہ ہے کہ اس کے حملوں اور اس کے حربوں کو ختم کرے, ان کو رد کرے. یہ میں نے ان حالات کے مہتمات ہے جو ہمارے یہاں فتوے میں آتے ہیں آپ کے سامنے ذرا سی بات ذکر کی ہے, اور صرف طلاق کے بارے میں اور دونوں کے درمیان جدائی کے بارے میں اسلامی نقطۂ نظر بتایا ہے. باقی یہ معاشرتی زندگی تو بڑی طویل ہے اور اس کے بیان بھی بہت زیادہ ہیں جو حدیثوں کے اندر آیا ہے, گاہے گاہے انشاءاللہ بیان کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے بیان کرنے کی بھی, عمل کرنے کی بھی, اور آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے سننے کی اور عمل کرنے کی. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہمیں ان تمام مسائل سے پورے طریقے سے امن و امان میں رکھیں, اور ہماری معاشرتی بالخصوص اس دیوادی زندگی کو پیچیدگیوں سے اور شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھیں. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی سکون زندگی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اور ہمارے تمام اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. موجودہ زمانے کے شیطانوں نے جو ہمارے چاروں طرف جال بچھا رکھا ہے, اللہ تعالیٰ اس جال سے ہمیں نجات عطا فرمائے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے جال میں اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچا دیں, اور وہاں پر وہاں سے نکلنے کی ہمیں کوئی توفیق عطا نہ فرمائیں. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں, اور اللہ رب العزت ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. برحمتک یا ارحم الراحمین.